الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية
اللهم صل على محمد محمد وأجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فيهتدي لنفسه ومن ضل فيضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو بیک وقت سننے والا پروردگار عالم نے ہماری اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہیں اور روزمرہ کی زندگی سے ہم بہت سے اسباق سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سفر پر جانا ہو تو آپ کے لیے تین مرحلے پیش آتے ہیں۔ مثلاً آپ نے جس جگہ جانا ہے وہ مقام، وہ آپ کا مطلوب نظر مقام جس جگہ آپ جانا چاہتی ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ اور جو شخص کسی مقصد کا قصد کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس جگہ پر جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو سفر درپیش ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ اس لیے پہلا سوال یہ آتا ہے، پہلا مرحلہ کہاں جانا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کس وسیلے سے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے۔ اگر آپ کو مثلا لاہور جانا ہے تو جہاز سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، بس سے جانا ہے، یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں سوار بھی ہونا ہے جس چیز سے آپ نے جانا ہے، وہ وسیلہ آپ نے پکڑنا ہے، اس وسیلے میں سواری کرنی ہے تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ تین مرحلے مادی سفر کے ہیں، لیکن جو الہی سفر ہے، جو اخروی سفر ہے، جو ہمارا روحانی سفر ہے، اس میں بھی یہی تین مرحلے پیش آتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کوئی شخص آخرت کا سفر کر رہا اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، میرا مطلوب نظر کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مطلوب نظر پروردگار عالم ہے، ہمارا مقصود اللہ تعالی کی طرف واپسی ہے۔ اور یہ سوال جو بھی آپ کے سامنے رکھا، اس کا جواب اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنی زندگی میں عملی شعار سے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کے لیے جینا ہے اور خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تک ہم کیسے پہنچے، اللہ سے کیسے نزدیک ہو، پروردگار عالم کے قرب کو کس وسیلے سے حاصل کرے، کیونکہ سفر میں ہمیں کوئی نہ کوئی وسیلہ درکار ہے، اور اگر غلط وسیلے میں بیٹھ گئے، ٹرین آپ کی پشاور جا رہی ہو اور آپ سوار ہو جائیں اس میں اور جانا آپ کو لاہور ہو تو پشاور ہی پہنچیں گے۔ پروردگار عالم نے وسیلوں کو بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ہدایت کے وسیلے کو لوگوں تک پہنچا دو۔ نبی اکرم نے بار بار کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میرے اہل بیت کشتی نجات کی مانند ہیں۔ یہ ساری احادیث اس لیے بیان کی تاکہ وسیلہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ خدا ان نے متعلق کتاب ہدایت بھیجی قرآن کریم کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، دو وسیلہ ہمارے پاس ہیں، وہ ذریعے جس تک ہم جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ان دو وسیلوں کو اختیار کر لیں گے، ان دو گرہ وہاں چیزوں کو تھامے رہیں گے تو ہم اور آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ اس میں سوار بھی ہوں، یہ بھی اہم ہے۔ صرف اگر ہم ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے اور سوار نہیں ہوئے، اتنا جان لیا کہ یہ دو وسیلے ہیں، قرآن کریم کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا، اہل بیت کا کبھی کبھی ذکر کر لیا، تو یہ سوار ہونا نہیں ہے، یہ تھامنا نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ متمسک ہونا نہیں ہے، ان سے چپکنا نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم اور آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اہل بیت اور قرآن سے جڑے رہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جس کو رسول اللہ نے بار بار بتایا، اللہ نے بتایا، اس کا مطلب یہ کہ ہم اور آپ قرآن کریم اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کیونکہ ہم مسلسل چل رہے ہیں۔ اگر رک گئے، کہیں ٹھہر گئے، یا صرف اس حد تک وابستگی اختیار کی کہ پتہ ہے اہل بیت اور قرآن ہے، لیکن ان سے متمسک نہ ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، تو اس کا مطلب ہے ہم کھڑے ہوئے، ہم سوار نہیں ہوئے۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں رکھتے ہیں، دوسری یزید کی کشتی میں رکھتے ہیں۔ دو مہینے ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام سے وابستہ رہیں گے، یا دو مہینے میں بھی کچھ ایسا ہوگا کہ تھوڑی دیر مجلس کی حد تک امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں، ذکر امام حسین میں ہے، اور جب مجلس سے واپس چلے جائیں تو پھر وہی ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کام انجام دیے وہ ہم انجام نہ دیں، بلکہ وہ کام انجام دیں جو یزیدیوں نے انجام دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سواری کو پکڑا نہیں ہے، سواری میں ہم سوار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق دے۔ درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم۔ محمد
تو معلوم ہے کہ جہد مسلسل، عمل مسلسل، یعنی عمل کریں گے اور مسلسل کوشش کریں گے تو اہل بیت کی سواری میں، اس کشتی میں ہم اور آپ موجود ہوں گے، اور اگر مسلسل جہد اور عمل کی دامن کو نہیں تھاما تو ہم کشتی میں سوار نہیں ہیں۔ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا اس میں پروردگار عالم نے ہدایت کے راستے پر، جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، جو راستہ قرآن کا راستہ ہے وہی راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، اگر ہم اس راستے پر چلے تو پروردگار عالم نے خوشخبری دی، جو آیت تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے من اہتدا، یعنی جس نے راہ راست کو پا لیا، جس نے ہدایت کو حاصل کر لیا، فیہتدی لنفسہ، بس اس نے اپنا ہی بھلا کیا ہے، اس نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے، وہ خود نفع حاصل کرتا ہے، خود فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کے پاس آیا اور اس راستے میں کوشش کر رہا ہے، مثال کے طور پر پابندی برداشت کر رہا ہے، کیونکہ اہل بیت کے راستے میں سختی بھی ہے، اہل بیت کے راستے میں پابندی بھی ہے، اہل بیت کے راستے میں کچھ قوانین کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اپنی نگاہوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے, جو جائز چیزیں انہیں ہی دیکھ سکتے ہیں, باقی جگہوں پر اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ہر چینل پہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتے, یہ پابندی ہے. خواتین باہر نکلے, باقی سب اگر بے حجاب ہیں, آپ کو اپنے آپ کو چھپانا ہے. یہ نفس کے اوپر کنٹرول ہے, کنٹرول ہے. اسلام اہل بیت کی تعلیمات کنٹرول کا نام ہے. اب اگر کوئی شخص کنٹرول کر رہا ہے اپنے اوپر, اپنے نفس کے اوپر سختی برداشت کر رہا ہے, ضبط نفس کی تمرین کر رہا ہے, اس کو خود کو فائدہ ہے. اللہ نے کہا تم راہ راست پر آتے ہو, اس میں نفع تمہارے لیے. جیسے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیوں میں بہت سی کڑوی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو پینا آسان نہیں ہوتا, کھانا آسان نہیں ہوتا, اور ہو سکتا ہے کہ کھانے کے بعد اور پینے کے بعد کچھ اور بھی برا احساس ہو, لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. اسی طرح اس راہ راست پر چلنے والے اگر کوئی سختی اٹھاتے ہیں, اگر کوئی پابندی اٹھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہیں خود کو فائدہ ہے. من کدا پیاحت انہیں نفسی. مثلاً بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ان کی اماں یا والد ان کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو شاید والدہ کے لیے کوئی فائدہ ہے یا بابا کے لیے کوئی فائدہ ہے. مولانا صاحب کا تو کام ہی یہی ہے, ملیانی صاحبہ کا تو کام یہی ہے کہ وہ روک ٹوک کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں یہ کرو وہ نہ کرو. اس میں فائدہ اس کا ہے جو عمل کرے گا, کیونکہ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. اہل بیت کو اٹھا کر دیکھیں تو اہل بیت کے اقوال میں بھی, نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے کہ اچھے کاموں کو انجام دو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے آپ نصیحت کریں. اکثر علماء کے پاس, بڑے بڑے علماء کے پاس لوگ آ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی بات کہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں بس ایک بات کہتا ہوں. اکثر چاہتے نہیں تھے لوگوں کو نصیحت کرنا, لیکن جب لوگ بہت اصرار کرتے تھے, ایک جملہ کہتے ہیں گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو. اس میں کیا بات, نصیحت یہ بس گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, یہ سب سے بڑی نصیحت. قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ, نہج البلاغہ یہی کہہ رہا ہے اتق اللہ, اپنے نفس کو گناہوں سے بچاؤ, کیونکہ یہ جو بچنے کا راستہ ہے یہی راہ ہدایت. اب اگر اس راستے پر آ گئے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر اس دنیا میں چل رہے ہیں کہ ہم گناہگار نہ ہو, ہم اپنا دامن سمیٹ کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی گناہ ہمارے دامن میں نہ آئے, اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, گناہ ہو گیا تو توبہ استغفار بھی کہی. راستہ راستہ اہل بیت کا راستہ. اس میں جو سختی ہے اس کا فائدہ آپ کو خود کو ہے. سختی ضرور ہے لیکن ایسی سختی نہیں کہ جو ایک فرد یا ایک معاشرے کے لیے نقصان دے, بلکہ جس نے اہل بیت کے راستے کو اختیار کیا اس نے اپنا بھی فائدہ کیا ہے اور معاشرہ بھی اس سے کوئی نقصان نہیں اٹھاتا. اسی لیے اگر کوئی ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ تنہا اپنا پردہ نہیں کرتی, خود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہی ہے, اور اگر وہ پردہ نہ کرے, مثال کے طور پر ایک فرد کو لے لیں, ایک خاتون یہاں سے بے پردہ جاتی, آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گئیں, پردہ آپ کا نہیں ہے, یہاں سے فرض کیجیے آپ نیو رضویہ تک گئیں, نیو رضویہ تک جاتے جاتے 15 مرد 20 مرد, یہ کم بتا رہی ہوں, اس سے زیادہ ہی مردوں کی نگاہ پڑتی, جتنے مردوں کی نگاہ پڑے گی اور گناہ میں مبتلا ہوں گے اس میں آپ کا بھی حصہ. یہ سختی کہ آپ نے پردہ کیا ہوا ہے, اس سختی میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا بھی فائدہ ہے اور سب لوگوں کو آپ نے گناہ سے بچایا. بس اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اپنا نفس کی حفاظت کی, تزکیہ نفس کیا, ہدایت کے راستے پر عمل کیا, اس نے اپنا فائدہ کیا. وَمَن ضَلَّ فَيُضِلُّ عَلَيْهَا, اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنا نقصان کیا, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ تربیت کے اصول ہیں. یہ آیت بہت خوبصورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ تربیت کے اصول بتا رہا ہے. جب ہم بچوں کو کوئی اچھی بات بتائیں تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ بچے کے ذہن میں اچھائی کے فوائد آئیں. اگر بچے کو جبرن کوئی اچھائی بتائی گئی, مثال کے طور پر آپ نے بچے سے کہا سچ بولو اور بچہ آپ کے خوف کی وجہ سے سچ بولتا ہے, جب آپ سامنے نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ وہ سچ آپ کی وجہ سے بولتا ہے, اس لیے نہیں بولتا کہ سچ کے اندر فائدہ. لیکن اگر اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ سچ میں ہی فائدہ ہے, ہو سکتا ہے جو نقصان ہو بہت ٹیمپریری ہو, آپ ہو یا نہ ہو ہمیشہ وہ سچ بولے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اصول بتایا کہ اگر تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تمہارے فائدے ہی فائدے ہیں, اور جب ہم غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی. اور جس نے گمراہی اختیار کی, وہ راستہ جسے اللہ نے دکھا دیا کہ برائی کا راستہ ہے گناہوں کا راستہ ہے, دو ہی راستے, یا ہدایت کا راستہ ہے گمراہی کا راستہ, یا سیدھے راستے پر چل پڑیں گے یا برے راستے پر چل پڑیں گے, یا اہل بیت کے راستے پر ہوں گے یا یزید کے راستے پر ہوں گے, یا اللہ کے راستے پر ہوں گے یا شیطان کے راستے پر ہوں گے. اپنا راستہ خود اختیار کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کبھی چلتے چلتے کوئی بہک جائے, بیچ میں بھٹک جائے, آدھے راستے میں اللہ کے راستے پر چلتے چلتے نفس نے کوئی دھوکا دیا اور پھر شیطان کے راستے پر چل پڑے. پس اگر بچے نے سیکھ لیا کہ گمراہی میں میرا نقصان ہے, مثلا حرص کیا, تما کیا, فریب دیا, دھوکا دیا, چال بازی کی, دوسروں کے ساتھ چکر بازی کی, ان سب چیزوں میں میرا اپنا نقصان, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تربیت کرنا بچوں کی آسان ہے. ورنہ جتنی دیر آپ ہیں تو بچہ برائی سے بچے گا, اور جب ہم نہیں ہیں بچہ پھر برائی کرے گا. تربیت کرنی ہے تو یہ اصول اللہ نے ہمیں سکھائے اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیں. اور تیسرا اصل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی نے کسی کی کوئی ضمانت نہیں دینی, سفارش نہیں کرنی, اور شفاعت بھی کرنی ہے تو اللہ کے اذن سے اہل بیت نے سفارش کرنی, اور جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ اس کی سفارش کریں گے. اگر ہم نے اس دنیا میں ان کو تھامے رکھا تو وہ ہماری سفارش کریں گے, ان کے ساتھ رہے تو قیامت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بس ہم اور آپ کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والے نہیں ہیں, والدین بچوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے, بچے اپنے والدین کو بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے, کوئی ٹیچر اپنے شاگرد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, شوہر اپنی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے اپنے اعمال کا خود فیصلہ کرے. میں اگر کوئی عمل کر رہی ہوں تو مجھے اپنے فیصلے سے وہ عمل کرنا چاہیے. بالغ ہیں, عاقل ہیں, سمجھدار ہیں, اپنے فیصلے خود کریں. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں ہم اپنے شوہروں کی وجہ سے فلاں کام نہیں کرتے, تو ہم نے پسند نہیں ہے کہ یہ نیک کام کریں, حجاب کریں, فلاں اچھا کام انجام دیں, کیونکہ میرے شوہر پسند نہیں کرتے اس لیے میں نہیں کرتی. اگر کوئی واجب عمل ہے, اگر کوئی ایسا عمل ہے جس میں خالق کی اطاعت سے سرپیچی ہو رہی ہے اور گناہ میں انسان مبتلا ہو رہا ہے, تو یہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہے, والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے, ماں باپ کا احترام ہے اور ان جگہوں پر اطاعت ہے جہاں پر اللہ کی مخالفت نہ ہو. یہ تو بچوں کے لیے میسج ہے. اور جو خواتین ہماری مائیں ہیں, ہم جو بچوں کو آرڈرز کرتے ہیں, اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو وہ عمر نہیں کریں جو اللہ نے بتائی ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ جوان بچے, بچیاں یا چھوٹے بچے ڈبل ٹرپل سٹینڈرڈز کا شکار, کیونکہ انہیں اسلام علیحدہ باتیں بتاتا ہے, کلچر علیحدہ باتیں بتاتا ہے, اور جو اسکول اور کالجز اور باہر کا معاشرہ ہے میڈیا کا وہ علیحدہ کہہ رہا ہے. اب بچہ بےچارہ کرے تو کیا کرے. اس لیے اگر ہم نے اچھی تربیت کرنی ہے تو اسٹینڈرڈ اپنے اسلام کے مطابق بنانے چاہیے, تاکہ ہمارے بچے ان جگہوں پر بچیں جو گناہ کے مقامات ہیں, اور کلچر کی وہ چیزیں جو ہندوستان سے ہمارے پاس آئی ہیں انہیں کوشش کیجئے کہ جہاں اسلام سے نہیں ٹکراتی ان کو ختم کرنے کی بھرپور ہماری سعی و کوشش ہونی چاہیے. اگر کوئی کلچرل مسئلہ ہے جو اسلام سے ٹکرا رہا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے مصیبت کا شکار نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب نوجوان نسل بڑی ہوتی ہے یا اب ٹین ایج سے نکل جاتے ہیں تو بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اب تک جو تربیت ہو رہی تھی وہ روایتی اور ثقافتی تربیت ہو رہی تھی, دینی تربیت تو کوئی کرتا نہیں. ہم جاتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اہل بیت کیا کہتے ہیں. اگر وہ نہیں بتایا گیا تو بچے آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے, کیونکہ کنٹرول ہمیں دینا چاہیے اللہ اور اہل بیت کو. بتائیں کہ یہ
محمد و اجل فرجہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. اہل بیت کے راستے میں ایک اہم ترین مثبت عمل ان کے راستے پر چلنے کے لیے محبت اہل بیت. الحمدللہ وہ محبت ہمارے معاشرے میں ہے. اس محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. محبت اہل بیت وسیلہ ہے اہل بیت کی اطاعت کا. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات کو بھی سنتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلتا ہے. اس محبت کی قدر و قیمت کو جانیے کہ بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس. ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی فقر و افلاس کی شکایت کی. اہل بیت کے پاس اکثر لوگ اپنے فقر، افلاس، غربت کی شکایت لے کر آتے تھے، آج بھی آتے ہیں. اس نے جب امام سے اپنی غربت کی شکایت کی تو امام نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو تم بہت غنی ہو، تم توانگر ہو، بہت امیر ہو. اس نے کہا مولا کیسے؟ امام نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے چاندی سے بھر دیا جائے اور وہ تم رکھ لو اور اپنے دل سے ہماری محبت کو نکال دو، تو کیا تم یہ کرو گے؟ اس نے کہا مولا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ چاندی تو کیا سونے سے بھی بھر دیا جائے تو بھی میں آپ کی محبت کو دل سے نہیں نکالوں. امام نے کہا تمہارے پاس یہ سب سے بڑا سرمایہ، تم بہت امیر ہو، اگر تم محبت نہیں نکالو گے تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. تو محبت اہل بیت کے وسیلے سے ہم اور آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں. محبت اہل بیت کے وسیلے سے ہم اور آپ اپنے لیے تزکیہ نفس کو طلب کرتے ہیں. دعا سے صرف دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں کی جاتی. اگر رزق نہیں ہے، شفا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو انسان دعا کرے، بلکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے عمل کی توفیق دے. مومن کا اسلحہ دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کی چیزوں کے لیے. یہی وجہ ہے ہمارے آئمہ کی دعاؤں کا متن ہی مختلف ہے اس سے جو دنیا والے سوچتے ہیں. وہ تو اللہ سے اخلاص عمل کی دعا کرتے ہیں، نیت کی پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں، وہ تو پروردگار عالم سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اس طرح سے رکھے کہ وہ لوگوں کے سامنے عزت دار ہو اور ان کا نفس اپنے آپ کو ذلیل سمجھے. چوتھے امام کی دعاؤں کا حصہ ہے. تو یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اور آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بہت مختلف ہیں اور جو اہل بیت دعائیں کرتے ہیں ان کا جو اللہ سے رابطہ ہے وہ بہت مختلف ہے. اس لیے ہمیں ان دعاؤں کو وسیلہ بنانا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے. اہل بیت عصمت و طہارت کے راستے پر جب ہم اور آپ چلتے ہیں تو اس محبت میں ہمیں ان کی یہ ٹیکسٹ جو نظر آتے ہیں، دعائیں اور اس کے علاوہ اقوال سے فائدہ اٹھانا. اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ امام علی نے نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مولا جس چیز کو دنیا کی ہر مصیبت کی جڑ سمجھ رہے وہ محبت دنیا ہے. اور امام نے کہا کہ راس کل خطیت حب الدنیا، یعنی اگر آج معاشرے میں فتنہ و فساد ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، بہت سی جگہوں پر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، امام کی حدیث ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، اگر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا، پردہ غیبت میں امام تشریف نہیں لا رہے، لوگ براہ روی کا شکار ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں، خواتین بے حیا ہیں، بہت ساری مصیبتیں، امام نے کہا ہر برائی کی جڑ حب دنیا. اگر دنیا کی محبت کو کم کر دیا جائے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے تو ہم اور آپ بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے. اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے راستے میں مسلسل اہل بیت سے تمسک ضروری ہے. اب یہ محبت دنیا کیسے کم ہوگی؟ محبت دنیا اس طرح سے کم ہوگی کہ جب ہم اور آپ مسلسل ان کی درسگاہوں سے تعلق رکھیں گے. ایک بہت بڑی وجہ کہ کیوں ہمارے شیعہ افراد جو الحمدللہ عزاداری کے ذریعے ہماری بہت طاقت نظر آتی ہے، ہر جگہ سیاہ کپڑے ہیں، حتیٰ کراچی شہر میں، پوری دنیا میں آپ میڈیا پہ دیکھیں تو تعداد میں کوئی کمی نہیں، لیکن عمل میں کمی ہے. کیونکہ اگر عمل میں کمی نہ ہوتی اور 313 امام کے صحابی امام کے ساتھی تیار ہو چکے ہوتے تو امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہوتا. ہمارے پاس عمل میں کمی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے امام سجاد نے دکھایا تھا اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ کتنے زیادہ حاجی ہیں، امام نے کہا دیکھو، اور جب اس نے دیکھا امام دکھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حاجیوں کے لباس میں، کپڑے سب نے سفید پہنے ہوئے لیکن اصلی حاجی کم ہے. اسی طرح سے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں سیاہ کپڑے پہن کر ہم اور آپ سب شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ عزادار جو امام زمانہ کے منتظر ہیں، جو امام حسین کے سچے پیروکار ہیں، جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ آتے ہیں، وہ بہت کم ہے. کیونکہ اگر اتنے ہوتے جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں تعداد میں، اگر یہ سب عزادار واقعی ہوتے اور ان میں سے 313 امام زمانہ کے خاص وہ صحابی جن کے آنے سے، ان کے مکمل ہونے سے امام کا ظہور ہو جائے گا، وہ بھی موجود نہیں. بس خواتین گرامی، ان کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سال بھر میں کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی. 2.5 مہینے کافی نہیں ہے. اس سال بہت سارے علماء نے اس بات کے اوپر خاص توجہ دلوائی ہے کہ ہمارے یہاں درسگاہیں ہونی چاہیے، ہماری قوم کو نہج البلاغہ سے، قرآن سے، یعنی حقیقتاً نہ قرآن سے نہ اہل بیت سے کوئی آشنائی نہیں ہے، بہت کم آگاہ ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ قرآن کریم کے بارے میں فریاد کریں گے، رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، ترک کر دیا، کوئی قرآن پر عمل نہیں کر رہا. آج دیکھیں کہ ہم احترام تو کرتے ہیں لیکن ترک کرنا یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم عمل نہ کریں. قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کو ترک کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، غیبت کر رہے ہیں، تو ہم قرآن کو ترک کرنا ہے. قرآن کہتا ہے حیا عفت سے رہو، پاکیزگی سے رہو. اگر پاکیزگی معاشرے میں نہیں ہے، سارے چینلز گھروں میں چل رہے ہیں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے شیعہ گھرانوں میں انڈین چینل چل رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر. اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم نے قرآن کو ترک کیا ہوا، اہل بیت کو ترک کیا ہوا. کوئی ایسا چینل لگ جائے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے دوری ہے، قریب آنا ہے. اہل بیت کو اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ بنانا ہے. اہل بیت سے صرف دنیا کی خاطر رشتہ نہیں جوڑنا بلکہ آخرت کے لیے رشتہ جوڑنا ہے. مولا کا ایک ساتھی تھا ساسا بن سوہان، اور اس کی ملاقات ایک معاویہ کے ساتھی زیاد بن ابی سے ہوئی، غالباً مجھے نام صحیح یاد ہے. اور جب معاویہ کے ساتھی سے ان کی ملاقات ہوئی تو معاویہ کے ساتھی زیاد بن ابی نے ان سے پوچھا، تمہاری محبت علی کے ساتھ کیسی؟ انہوں نے کہا، میری محبت علی کے ساتھ ویسی ہے جیسی تمہاری معاویہ کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ ہم علی سے محبت آخرت کے لیے کرتے ہیں. علی کی محبت اللہ کی خاطر ہے، آخرت کی خاطر ہے، دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں. اور تم معاویہ سے محبت گھی کی خاطر کرو. فرق ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور دنیا داروں کے چاہنے والوں. ہماری محبت اہل بیت سے اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر ہوگی تو اس میں بہت قوت آئے. کربلا میں جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اللہ کی خاطر محبت کی، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اللہ کی خاطر محبت نہیں کی تھی وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے. رو بھی رہے تھے، گریا بھی کر رہے، اشک بھی بہا رہے، امام کا احترام بھی کر رہے، لیکن حسین کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کر سکے. اس لیے امام علی مقام شروع سے کہتے آ رہے ہیں، جو ہمارے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. خواتین گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج بھی ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، جو امام زمانہ کے ساتھ ہوگا وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. آج اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، خواہشات کے اوپر کنٹرول کرے، تو کل وہ امام کا سپاہی بن سکتا ہے. لیکن اگر آج کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کو انجام دے سکے, اپنے نفس پر کنٹرول کرے, کل امام کا ساتھی نہیں بن سکتا. جن کے دلوں میں محبت دنیا تھی ان کو عبید اللہ نے خرید لیا, ان کو یزید نے خرید لیا. کہا اپنی جان بچاؤ, اپنی تلواریں رکھ دو. اور مسلم ابن عقیل کے ساتھی جو 18,000 تھے وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے, تنہا رہ گئے. عبرت ہے واقعہ کربلا, بالکل اکیلے رہ گئے. اتنے اکیلے رہ گئے کہ کوئی پانی دینے والا اور کھانا دینے والا نہیں. یہ ہے کربلا کی تاریخ, کوفے کا یہ عالم. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں زیارت میں, یا لیتنی کنتو معکم, اور حسرت کر کے کہتے ہیں کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر کوئی واقعا سچا محبت کرنے والا ہے, جب یہ جملہ کہتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ہم تو 61 ہجری میں موجود نہیں تھے, آج ہم ہیں اور حسین کا فرزند پردہ غیبت میں ہے. آج امام زمانہ پردہ غیبت میں, اور جب ظہور کریں گے تو ان کو ساتھیوں کی ضرورت ہوگی. اس لیے تیاری کریں. امام کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے, جو عمل کرنے والے ہوں گے. امام نہیں آ رہے کیونکہ قطع رحم ہو رہا ہے, امام نہیں آ رہے کیونکہ لوگ مال جمع کر رہے ہیں, امام نہیں آ رہے کیونکہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم بچے تو امام کا ظہور ہو جائے گا. خواتین گرامی, بس مصائب کی منزل پر آؤں گی. مصائب سید الشہداء بہت زیادہ. سید الشہداء کا ذکر جیسے اللہ کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, ایسے حسین کا ذکر عبادت. اور جناب سیدہ سے رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ فاطمہ, جو بھی تمہارے بیٹے کے غم میں گریا کرے گا, جو آنکھیں آنسو بہائیں گی, اللہ تعالی روز محشر وہ آنکھیں جو گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہوں گی, تمہارے بیٹے کے غم میں آنسو بہانے والوں کی آنکھیں شرمسار نہیں ہوں گی. اور جو چہرے گناہوں کی وجہ سے روز محشر شرم اور ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے, وہ چہرے جو تمہارے بیٹے کے غم میں آنسو بہائیں گے, محزون ہوں گے, وہ خوشحال اور مسرور ہوں گے. داران امام پرسا دینے آئے جناب سیدہ کو ان کے لال کا, جناب سیدہ کو ان کی ان اجڑی ہوئی بیٹیوں کا جو کوفہ اور شام کی صحبتیں برداشت کر رہے. امام حسین کا رونا رسول اللہ پر بہت شوق تھا. اگر کبھی حسین کے رونے کی آواز جناب سیدہ کے گھر سے بلند ہوتی تھی تو رسول اللہ آ کر یہ کہتے تھے, فاطمہ حسین کو چپ کرا لو, حسین کو خاموش کر لو, کہ مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہو. یہ حسین اتنے چہیتے لڑ لے عزاداران امام. اور جب امام جناب سیدہ کی گود میں آئے, جناب سیدہ نے اپنے بابا کو حسین کو دیا تو نانا نے نواسے کو لیتے ہی رونا شروع کر دیا. بی بی سیدہ نے پوچھا, بابا آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ عزاداروں اس وقت شہادت امام کی خبر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سنائی. کوئی ولادت ایسی نہیں کہ جس پر خوشی کے بجائے غم منایا جائے سوائے سید الشہداء کی ولادت. رسول اللہ نے کہا, جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے, فاطمہ تمہارا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا, اور ایسے شہید کیا جائے گا کہ بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, تنہا ہوگا. عزاداروں بس بیوی نے گریا شروع کیا اور چند سوال کیے, بابا کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا. کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. بابا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں ہوں گی, حسن ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے. بس میرے بیٹے پر کون روئے گا؟ عزادارا نے باپ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا, فاطمہ ایک قوم آئے گی جو تمہارے بیٹے پر گریا کرے گی. عزاداروں اپنی خوشبختی کا احساس کیجیے, اگر آج آپ کو رونے کی سعادت ملی ہے تو آپ دعائیں سیدہ کا نتیجہ ہے. خدا وندہ حسین کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگارا امام حسین کے وسیلے سے ہمیں ان کے راز سے مر چلنے والوں میں بنا دے بارے لہا. امام حسین کے وسیلے سے ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بنا دے بارے لہا.
اللہ جیسے امام حسین نے پھر کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جیسے حبیب کا انتظار کیا تھا، پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کا انتظار امام زمانہ کرے، جن کو امام زمانہ خود بلائے۔ حضرت حرم مرزا دیجیے ان لٹی ہوئی بیویوں کا جن کے سر پر چادر نہیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوفہ میں قافلہ داخل ہوا تو عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ کوفے سے باہر قافلے کو ٹھہرایا جائے۔ ایک رات یہ قافلہ کوفے سے باہر باب الصاد پر کھڑا رہا اور کوفے کو سجایا جا رہا تھا۔ اس طرح سے سجایا گیا جیسے کسی شادی اور خوشی کے موقع پر سجایا جاتا۔ مسلم حساس راوی ہے، کہتا ہے مجھے حیرت تھی کہ آج کوفہ کیوں اتنا سجایا جا رہا جیسے کوئی عید کا دن ہو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی آج عید کا دن تو نہیں ہے، تو پھر کیوں کوفہ اتنا سج رہا ہے؟ مجھے خبر ملی کہ ایک باغی گروہ کا قافلہ کوفے میں داخل ہونے والا ہے، جن کے مقتولین کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے ان کے اسیروں کا کاروان ہے۔ مسلم کہتا ہے جب میں نے اس قافلے پر نگاہ ڈالی تو لوگوں سے سوال کیا، ارے یہ کس کا خاندان ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے لوگوں نے بتایا یہ آل محمد ہے، حسین ہے، حسین کے بیٹے، حسین کے بھائی ہیں، حسین کی بہنیں اسیر ہیں۔ اگر حسین کہتا یہ جملہ سن کے میں نے اپنے سر اور سینے کو پیٹ لیا اور غش کھا کر گر گیا۔ جب غش سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا سب سے آگے آگے سر حسین ابن علی تھا، جو چمکتے ہوئے چاند کی طرح سے دکھائی دے رہا تھا۔ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کہتا اس کے پیچھے عباس کا سر تھا، اس کے پیچھے علی اکبر کا، ہزاروں جو تین سروں میں ایک ننا سر چشمہ علی اکبر کا بھی تھا۔ اور پھر کہتا ہے اس کے پیچھے بیویوں کے سر بر رہنا کاروان تھا۔ بس جب کوفے کی عورتوں کو پتا چلا یہ بہن کال محمد کے اسیروں کا قافلہ ہے، خواتین نے چادر لا کر دی۔ جب بھی بیویاں رضا سر پہ ڈالتی تھی ایک نیزہ آتا تھا، رضا کو چین کر لے جاتا تھا، بار بار چادریں دی جاتی تھی، بار بار چادریں چھنتی تھی۔ کچھ لوگوں نے درہم کھا کر روٹیوں کے ٹکڑے، کھجوروں کے ٹکڑے پھینکے کہ جب بھی بچے اپنے دام کے قریب لے جاتے تھے زینب ام کلثوم کہتی تھی، ارے بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد ہیں، ہم سادات میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم پرسا دیجئے جناب سیدہ کو ان کی بیٹیوں کی میرے داری کا، ان کے پیاسے شہید بیٹے کا جو غریب بھی تھا، تنہا بھی تھا اور یاد بھی تھا۔ فیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانا۔ خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات التماس دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں، ان کی حاجات کو مقبول فرما۔ ہمارے لہٰ بحق محمد والے محمد جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا کل مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے لہٰ بحق محمد والے محمد جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو خیر یاب فرما۔
خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. بار الہ ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد خدا بندہ جب امام تشریف لائیں تو ہم اور ہماری آل اور اولاد ان کے آوان و انصار میں شامل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.